أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ جل وعلا کے لیے ہے، صلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات پر. آج کا موضوع گفتگو کیف دخل الاسلام فی جنوب افریقہ، اسلام کیسے ہمارے ملک سارے افریقہ میں داخل ہوا، اور ابھی کے لیے، آئندہ کے لیے کیا خدشات، کیا خطرات ہیں. ہم کیوں تاریخ مطالعہ کرتے ہیں؟ تین وجوہات کی وجہ سے ہم تاریخ مطالعہ کرتے ہیں. ایک جو ہے تاریخ کی وجہ سے ہمارے ہمت افزائے ہو جاتی ہے تاکہ ہم آکے جاگر اور بہت کچھ کام کر سکے. اللہ جل وعلا نے فرمایا سورہ یوسف کے آخر میں، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یہ جو تمام قصے قصص ہے قرآن شریف میں، اس میں عبرت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل مند ہے. تو ہم ضرور جو ہے، اگرچہ تاریخ حجت نہیں، لیکن بہت کچھ سبق اس میں سے مل سکتا ہے. دوسری سبب کیا ہے؟ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو ماضی میں غلطی ہو چکی، آئندہ جا کر ہم جو ہے وہی غلطی نہ کرے اور اس سے ہم جو ہے کچھ سیکھے. السعید من وعید بغیرہ, کہ خود بر کہ وہ آدمی جو ہے بہت خوشگوار ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ توفیق دے کہ دوسرے لوگوں کی غلطی سے یا اپنی غلطی سے بھی جو ہے وہ وعظ اور نصیحت لے لے. اور تیسرے جو ہے جو سب سے اہم ہے تقریباً ہمارے اسلام اور مسلمان کے تاریخ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں, وہ کالے قلم کے ساتھ اور سفید کاغذ پر نہیں, بلکہ جو ہے وہ کالے سیاہ علماء اکرام کی اور جو ہے لال خون ہمارے شہداء کی, اس سے ہمارے تاریخ لبریز ہے. تو ہم خود جا کر دیکھیں ہمارے تاریخ میں یہی ملے گا, علماء نے کیا کہ قربانی دی, شہداء نے, آج تک بھی وہی یہی چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں, بلاد الشام میں, افغانستان میں اور کشمیر میں اور بہت سے سارے جگہ. تو ہمارے ملک میں اسلام کیسے داخل ہوا, 1652 میں, 1652 میں یہ ہولینڈ لوگ والے بفن ریبک وغیرہ اپریل کے مہینے میں داخل ہوئے. اس کے دو سال بعد 1654 میں پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ثابت شدہ ہے اور جو ہے محقق بات بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ قیدی کے طور پر یہاں لایا گیا, چاہے اس طرف سے انڈونیشیا جاوا سے یا بنگال سے اور بھی ممالک سے. ایک کمپنی تھی جو بحری جہاز وغیرہ اور ان کو جو ہے گویا کہ مہارت تھی, اور اس انڈین افریقن کمپنی جو ہے اکثر بحری جہاز انہی کے ذمہ تھا, تو ان کے ذریعے سے یہ لوگ آئے تھے اور بیچاری قیدی اور کچھ حقوق بھی نہیں, لیکن مسلمان تھے بہت سارے ان میں سے. پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد شیخ یوسف صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے, شیخ یوسف اور مکاسا, تو انہوں نے بہت عجیب خدمت کی شیخ یوسف نے, اور آج کل ان کا مزار بھی ہے وہاں فوری میں کیپ ٹاؤن میں. جب ہم کیپ ٹاؤن جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے ہم جبل مائدہ جو ہے ٹیبل ماؤنٹن اور مرج البحرین ان چیزیں کی زیارت کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہاں پر جانا چاہیے. اور پورے تاریخ بہت بہترین لکھا ہوا ہے وہاں پر فوری میں اور سانفلی میں. پھر ہم جا کر دیکھیں ان لوگوں نے کیسی کیسی عجیب عجیب قربانی دی. تو یہ شیخ یوسف جو ہے گویا کہ اس زمانے میں 1694 میں گویا کہ جو ہے وہ ایک مجمتیز بن گیا کہ لوگ جو مسلمان تھے ان کے پاس آتے تھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے, جو تھوڑی بہت صورتیں وہ جانتے تھے وغیرہ جو ہے, لیکن یہ سب تقریباً حفظ کے طور پر چل رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا کہ 1780 میں, 1781 میں اللہ جل وعلا نے ایک اور شیخ کو بھیجا, امام عبداللہ قاضی عبدالسلام, جن کا کنیہ وہ جن کا لقب تھا امام ٹوانگورو. امام ٹوانگورو کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بہت عمدہ اور جو ہے فائز آدمی ہے, اور انگلش میں کہتے ہیں مستر پروفیسر, تو یہ بہت بڑے استاد کے طور پر, اور یہ جو ہے شاہی خاندان میں سے تھے. تو سیاست کی وجہ سے ان کو یہاں بھیج دیا روبن آئلینڈ میں. یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے جنوبی افریقہ میں 90% مسلمان کو آپ پوچھے کہ روبن آئلینڈ کیوں مشہور ہے, وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے کہ غیر مسلمان وہاں پر تھے, یہ وہ, ایک دو مسلمان بھی تھے یہ وہ, لیکن جو اصل تاریخ ہے اس سے ہم ناواقف ہیں, اور یہ بہت افسوسناک کی بات. تو 1781 سے لے کر جو ہے 1793 تک 13 سال وہاں روبن آئلینڈ میں قید کی حالت میں یہ امام ٹوانگورو, امام عبداللہ قاضی عبدالسلام رحمہ اللہ, حافظ بھی تھے, شیخ بھی تھے, حفظاً انہوں نے جو ہے پوری قرآن شریف لکھ دیا حفظ میں, اور یہ روبن آئلینڈ میں یہ ان کی کرامت ہے. جملہ معترضہ کے طور پر ایک مرتبہ مفتی تقی صاحب کیپ ٹاؤن میں تھے, ہم بھی تھے ایک ہی ہوٹل میں, وہ ہلٹن میں, تو وہاں سے قریب ہے یہ اول مسجد جو ہے. تو حرم ساتھ گئے تو وہاں پر جو ہے کیپ ٹاؤن کے علماء جو اصل نسخہ ہے جو امام ٹوانگورو نے لکھا, تو وہ جو ہے ان کے پاس محفوظ ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کی حالت سب چیز چوری کرتے, تو انہوں نے فوٹو کاپی بنایا اور وہاں پر رکھ دیا مسجد اول میں. تو میں نے مفتی تقی صاحب کو بتایا کہ حضرت یہ ہوا جو ہے یہ آدمی 13 سال وہاں پر تھے روبن آئلینڈ میں حفظاً. تو مفتی تقی صاحب نے بہت حیرانی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اصل کام ان لوگوں نے کی, ہم تو بس آ رہے کچھ کچھ کر رہے ہیں, اصل کام ان لوگوں نے کی. اور اس میں یہی ہے کہ دیکھیے, افسوس کے ساتھ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اگر 90-95% مسلمان کو آپ پوچھے کہ جب ہم کیپ ٹاؤن جاتے ہیں, کبھی ہم گئے ان کی قبر پر, کیپ ٹاؤن میں ہے ان کا قبر امام ٹوانگ گورو کا, پتہ بھی نہیں یہ کہا ہے, تو یہ تو بہت افسوسناک ہے. جس آدمی آج ہمارے دارالعلوم, ہمارے مدارس, ہمارے دارالتحفیظ, ہزارے طلباء, مرد عورتیں بچے, یہ ان کی برکت سے, ان کی قربانی کی وجہ سے, وہاں پر اس نے قربانی, قید کا زمانہ کھایا وہاں پر سب 13 سال, اور وہاں پر حفظن انہوں نے ایک قرآن شریف کو لکھا. ہمارے ایک اور واقعہ سناتا ہوں, جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے, وہاں پر خطاط القرآن ہیں دکتور عثمان طاہا, 2 مرتبہ میں گیا ان کے مکان پر, سبحان اللہ, یہ حلب کا ہے, ابھی بہت بیمار ہے, کسی کو اجازت بھی نہیں دیتا, اور مدینہ منورہ میں اب تو تقریباً جو ہے 90 سال کے قریب. تو جب میں گیا میں نے کہا, حضرت میں آپ کے صوفہ وغیرہ پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو پوچھا کیوں, میں نے کہا آپ نے کتنے مرتبہ ہاتھ سے اپنے ہاتھ دس مبارک سے قرآن شریف لکھا؟ کہا کہ 7 مرتبہ. یہ نہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ یہ ٹائپ, نہیں, اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو میں نے کہا, شیخ آپ مجھے ہاتھ دیجئے, اس ہاتھ کو میں 2 بوسہ دوں. تو وہ ہنس پڑے, کہے کہ شیخ متولی شاہراوی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن بہت مشہور ہے, جانتا ہوں, انتقال کر گیا چند سال پہلے. کہا کہ آپ, تو کہا کہ اس نے بھی یہی کیا تھا, جب یہاں میرے مکان آیا تو کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ ہاتھ نہ نکالے. میں نے کہا شیخ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ کیا, یہ تو بس اللہ تعالیٰ. تو پھر لمبا قصہ یہ کہ ہم نے اس کو کہا کہ ایک کام تو ہو گیا کہ آپ کے دس مبارک کی ہم نے بوسہ دی, اب دوسرے کام ہمارے نام لکھ دیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو جلدی ہم نے لکھ دیا عبد القادر حسن. تو وہ تو 15-20 منٹ کی بعد لایا اور کہا کہ لے لو لیکن ایک راز ہے. تو میں پوچھا شیخ راز کیا ہے؟ کہا کہ جس قلم میں قرآن شریف کے لیے استعمال کرتا ہوں آپ کے نام بھی میں نے وہی, لیکن قلم نہیں بتاؤں گا آپ کو. میں کہا شیخ نام تو دے دو, قلم کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو خیر یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجمع ملک فہد والوں کو دیا اور پھر انہوں نے کمپیوٹر میں ڈال دیا, جتنے بھی قرآن شریف حرمین شریفین میں ہے 100 ملین کاپی جو ہے نسخے انہوں نے پورے دنیا میں جو ہے تقسیم کیا. ابھی یہ سب شیخ عثمان طاہا کی برکت ہے. دوسری مرتبہ ہم گئے تو بیوی کا نام وغیرہ الحمدللہ, تو دیکھے کہ یہ لوگوں نے کیسے عجیب عجیب کام کیے. تو 1781 سے لے کر 1793 تک, پھر اس کے بعد رہائی ہو گئی. 1794 میں 200 سال ہمارے انتخابات سے پہلے, 1994 اپریل میں ہمارے یہاں تاریخی انتخابات ہوئے, اس سے 200 سال پہلے آپ بھوک آپ تشریف لے جائے اور وہاں پر مسجد پر لکھا ہوا ہے مسجد اول, اول مسجد, اور 1794 یہ تاریخ بھی لکھا ہوا ہے مدخل پر, دروازہ پر. یہی امام ٹوانگورو رحمہ اللہ وہاں کے امام بنے, وہی یہی امام ٹوانگورو رحمہ اللہ سب سے پہلے مدرس بنے. عجیب و غریب تاریخ ہے اس کی, لیکن اکثر ہم کو جو ہے اس ہم ناواقف ہیں ان چیزوں سے. پھر جو ہے جمعہ کا مسئلہ تھا, ان لوگوں نے بہت کچھ کوشش کی کہ ہمارے یہاں جمعے کی نماز, اس وقت میں بہت سختی تھی, ہم کو پتہ ہے اپارٹھائڈ اور یہ, تو اس سے بدتر یہ لوگ کو کوئی حقوق تقریباً نہیں تھا, لیکن جو ہے اللہ نے فضل فرمایا پھر جمعے کی نماز وغیرہ. تو یہ سب شرف ان کو حاصل ہے, امام ٹوانگورو, امام عبداللہ قاضی عبدالسلام رحمہ اللہ. کم از کم ہم یہ تو گھرے 2 رکعت نماز پڑھے. یا اللہ جن لوگوں نے اتنی قربانی کی ان کی بار بار مغفرت فرما دے, ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. تو الانسان و عبد الاحسان کتنے محسن ہیں ہمارے. پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں, پھر جو ہے ہمارے علماء وغیرہ جو ہے, اور پھر وہاں بھوکاپی کے اندر وہ دوسری مسجد جو ہے پام اسٹریٹ مسجد ہے, وہاں کا آپ مطالعہ, آپ وہاں زیارت کریں, آپ دیکھیں گے 10 سے زیادہ مساجد ہے, وہ سب اس زمانے کے پرانے پرانے, اکثر مساجد جو ہے شافعی تھے. اور وہ ایک افندی ابو بکر افندی سے آپ تشریف لائے تھے ترکی سے, تو ماشاء اللہ وہاں 2 حنفی بھی مسجد قائم ہوئے. پھر آپس میں ان کے بہت جھگڑے وغیرہ بھی ہوئے, مقدمہ اور یہ وہ سب, وہ تو ایک طرف, لیکن عجیب تاریخ ہے ان لوگوں کی. پھر ہم جا کر دیکھتے, اگر مساجد کی تاریخ دیکھنی ہو ساؤتھ افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں، مسجد اول بوکاپ میں اور پام سٹریٹ مسجد، پھر ہمارے ٹرانسوال میں پرانے ٹرانسوال، یہ کرک سٹریٹ کی جو مسجد ہے سب سے پرانی مسجد ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے ہائیڈلبرگ کی مسجد جہاں پر ہم ہمارے وطن اصلی، تو وہ دوسری مسجد ہے ٹرانسوال کی تاریخ میں. ڈربن میں آپ چلے جائے پھر آپ کو جو ہے یہ گریسٹی جمعہ مسجد جو ہے، یہ جوہری، یہ جوہری لوگ کہتے تھے. ہمارے میمن میں وہ کبھی کبھی گڑبڑی کرتے ہیں تو وہ ہجے میں سپیلنگ میں، یہ لوگ کا اصل نام جوہری تھے تو جویری کر دیا، یہ جویری لوگ نے اس مسجد کی تعمیر کی، یہ سب سے پہلے مسجد نتال میں، پھر اس کے بعد جو ہے ویسٹریٹ والوں نے جو ہے. تو ہمارے آبا اور جو ہے اجداد، آپ دیکھیں یہاں جوہانسبرگ سے لے کر پوچیپسن تک، میں دو ہفتے پہلے پوچیپسن میں بھی تھا تو میں جلدی بتاتا ہوں، جوہانسبرگ، بیلفور، ہائیڈلبرگ، بیلفور، سٹینٹن، فولکرس، نیوکاسل، لیڈی سمتھ، ایسکوٹ، پیٹرمیرزبرگ، ڈربن، پوچیپسن. کمال کر دیا ہمارے آبا اور اجداد نے کہ وسط المدینہ میں، شہر کے بیچ میں، ایسے ایسے شاندار مساجد قائم کی جو آج تک قائم ہے. آپ عراق تشریف لے جائے، وہاں کوفہ ہے، میں گیا تھا وہاں پر، وہ مسجد ابھی تک قائم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول من رمى سهما فی سبیل اللہ، سب سے پہلے تیر جو ہے اللہ کی راہ میں اس نے مار دیا اور نشانے لگائے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بہت ماہر تھے، کوفہ میں تشریف لائے، اپنا تیر نکالا، چاروں طرف تیر مارا اور کہا کہ جامع کوفہ ہم یہاں بنائیں گے، اب جو ہے آپ اس ارد گرد میں اپنے مکانات بنایا. سبحان اللہ، ہمارے آبا اور اجداد نے یہ کام انجام دی. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جب آئے تو پہلے اللہ کا گھر مسجد بنا لیا، پھر بعد میں اپنا گھر بنا لیا. ہمارے تاریخ یہی ہے. اس وجہ سے حضرت مولانا علی میاں، جس کے بارے میں نے گزشتہ ہفتہ عرض کیا، فرمایا کہ ہمارے ہندوستان اور انڈین مسلمان جہاں کے بھی گئے تین چیزوں کی حفاظت کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو پھیلایا ان کے ذریعے سے. ایک جو ہے جہاں کہیں بھی گئے تو پہلے جو ہے مسجد کا انتظام کیا، دوسرے جو ہے مسجد کے ساتھ مدرسہ کو ملحق کر دیا، اور تیسرے قبرستان کا انتظام کیا. کہا کہ جب ان چیزوں کا آپ انتظام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جو ہے. پھر ہم آگے چلے، پھر ہم دیکھتے ہی تھے اس میں 1923 میں جمعیت علماء ٹرانسوال قائم ہوئے، مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ، مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس دے. پھر 45 میں، 45 میں ایم جے سی جو ہے کیپ ٹاؤن میں، کہ ایم جے سی کے حضرت مبانی، مبانی میں سے ایک ایسے آدمی، نیک آدمی تھا جو بانی مبانی میں، اس کے بعد وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور جو ہے ہدری انتقال کر گئے، ہدری مدفون ہیں، تو وہ شیخ صاحب جو ہے. اور پھر 55 میں، 55 میں ہمارے مولانا قاسم سما، مولانا عبداللہ عمر جی صاحب وغیرہ سب، انہوں نے جمعیت نتیل کو قائم کیا اللہ کے فضل سے. تو یہ سب ہمارے اکابر، انہوں نے بہت کچھ کیا. پھر 62 میں، 1962 میں حجی بھائی پاجیا جو ہے رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت یوسف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر حضرت بھائی پاجیا صاحب وہاں مرکز چلے گئے، پھر یہاں پر جو ہے واپس آیا. تو 62-63 میں، 62-63 میں یہ تبلیغی کام جو ہے شروع ہوا. الحمدللہ، یہ تو ماننا پڑے گا، پوری دنیا میں جو انقلاب آیا ہے، کسی دارالعلوم، کسی مدرسہ نے بین الاقوامی طور پر اتنا کام نہیں کیا جیسے کہ تبلیغ والوں نے کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی، ہمارے اندر بھی اتفاق، اتحاد پیدا فرما لے. پھر جو ہے 73 میں ہمارے مولانا قاسم سما رحمہ اللہ اکیلے جو ہے، حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے شاگرد، اور حضرت بن نوری نے بہت دعا فرمائی مولانا قاسم سما کے لیے. پھر جو ہے انہوں نے دارالعلوم شروع کیا، وہ اس کا بھی عجیب تاریخ ہے، ٹائم نہیں ہے. مولانا سما سب بہت بتاتے ہم کو، یہ ہوا یہ ہوا، چرچ تھا، وہ چرچ کو دارالعلوم بنا دیا، اور الحمدللہ سب سے پرانا دارالعلوم وہی ہے ساؤتھ افریقہ میں، اور الحمدللہ ابھی تک جاری ہے. تو یہ جو ہے 73 میں ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختصر تاریخ، اور ہمارے اکابر نے اور آبا اور اجداد نے کتنے قربانی دی. لیکن اب ہم دوسری طرف آئے تو خدشات اور خطرات کیا ہے، خاص طور سے ہمارے ناقص رائے میں یہ تین چیزیں ہیں. ہم ابھی ملک کی حالت دیکھیں،
یہ تو بہت آسان ہے ہم یوں کہے حکومت یہ سیاسی اس میں کوئی شک نہیں وہ تو بھی کوتا ہے اس میں بہت زیادہ لیکن ہم مسلمان کیا ہم بھی جو ہے ہمارے کوتا ہی نہیں ہمارے قصور نہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا جَاتِيَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ مثال پیش فرماتے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیوں مثال پیش کرتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مثالیں پیش کرتے ہیں پیش فرماتے ہیں وہ متفکر کرے تدبر کرے غور فکر کرے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شہر تھا ایک ملک تھا جو بھی ترجمہ آپ کریں اور بالکل امن اور اطمینان کے ساتھ اتنی برکت ہم کو خود یاد ہے ہم جب سکول جاتے تھے تو 5 سینٹ ٹکی اور 5 سینٹ ملتا تھا کتنی برکت ہوتی تھی ٹائم میں کتنی برکت سب چیزوں میں برکت اور جو ہے کسی قسم کی مہنگائی کچھ بھی نہیں لیکن ہم خاص طور سے مسلمان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ہم نے کفران نعمت کی آزادی آیا تو ہم خود آزاد ہو گئے سب کچھ کو ہم نے حلال کر دیا تو جب ہم جو ہے ناقدری کرتے ہیں تو سبب اور مسبب تو اس کا ہوتا ہے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ ابھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ پیٹرول کے دام تقریباً ابھی آئندہ ہفتے سے جو ہے 17 رین کے قریب جائے گے فی لیٹر ایک لیٹر کا تو آپ دیکھیں کتنے کتنے مہنگا ہے لوگوں کے پاس کام نہیں اور کتنی چوری اور ڈکیتی اور یہ سب والخوف ہر ایک ہم میں سے خوف میں رہتے ہیں کوئی کسی کی ہمت نہیں کہ 12 بجے رات کو ہم چلے جائے اکیلا وغیرہ بما کانوا یصنعون یہ خود ہمارے کرتوت ہے یہ خود ہمارے شامت اعمال ہے ہم خود دیکھے ہمارا گھر کے اندر کیا کیا چیزیں ہم خود لائے بچے بچے کے پاس ٹی وی ہے بچے بچے کے پاس جوال ہے بچے بچے کے پاس کیا کیا خرافات ہم نے مہیا کیا ان کے پھر جو ہے برکت کہاں سے ہم نے یہ ناشی تو ہم خود خود غور کریں کہ ہمارے شامت اعمال ہم نے خود جو ہے گھروں کے اندر کیا کیا چیزیں لائی تو یہ سب چیزیں غور کرنے کی ایک تو یہ خدشہ ہے دوسرا جو ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں لبرلزم کہ ہم جو ہے بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں اسلامی طور پر بھی تو ہمارے آبا اجداد اور علماء اکرام اکابر جو دین صحیح لائے ہم جو ہے اس کے اندر جدت پسندی مودرنزم لبرلزم لانا چاہتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بہت ممالک دیکھا یہ عرب ممالک اور یہ وہ اکثر بھائی اس وجہ سے بالکل بعض تو مرتد ہو گئے بعض تو بہت دور چلے گئے اور ہمارے ملک کے اندر اور دنیا بھر میں بھی آپ دیکھیں گے مسند احمد کی روایت ہے یہ سب ہمارے لیے قابل غور ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں میں آپ کے لیے اے میری پیاری امت یہ ڈرتا ہوں کہ مسیح الدجال کے بارے میں لیکن مسیح الدجال سے آگے ایک اور چیز میں ڈرتا ہوں ان اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلون ہم مولوی لوگ ہم علماء لوگ ہم نے سب کچھ کو جائز کر دیا ٹی وی جائز کر دیا ویڈیو جائز کر دیا اختلاط جائز کر دیا اب باقی کیا رہا سب کچھ ہم جائز کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو حلال کر دیا تقریبا تو جب ہم تو کیا ہم ائمہ مضلین میں سے نہیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے بدتر ہے زیادہ خطرہ ہے بنسبت دجال کے مسند احمد کی روایت ملاحظہ فرمائیں تو ہر ایک ہمارے اندر ہم سوچیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے مالک بن دینار جو سیج آف دا ایج ولی اللہ تھے پوچھا ان کو مالک دینا بن دینار یہ دینار آپ کا کیا مطلب ایک پیارا جملہ سنہرا کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے فرمایا دینار دین اور نار دین تمہارا اسلام نار آگ فائر پھر من اخذہ بحقہ فہو علی دین کہ جس نے جو ہے یہ سب کچھ لے لیا سچی طور پر تو پکا ہوگا دین میں ومن اخذہ بغیر حق فہو علی نار جس نے جو ہے لے لیا گربر کر کے ہیلا کر کے یہ وہ تو یہ نار کی طرف ہے تو یہ ہے دینار کا خلاصہ ہم ہر ایک اپنے میں خود اپنے آپ کو آپ اپنے دلوں کو تتولیں کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے جیب کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ ہم سوچیں, دل سے ہم سوچیں تو ہم کس چیز کی خدمت کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہے, کل میں نے کسی نے بھیجا مجھ پر, حضرت کہا کہ حضرت علامہ کشمیری ہمارے اکابر حضرت کا انتقال ہو گیا 33 میں, ہم نے حضرت سے ملاقات نہیں کی لیکن حضرت کے شاگردوں سے ملاقات کی, حضرت بن نوری, حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ سب رحمہم اللہ. تو پھر بالکل آخر عمر میں حضرت تشریف لائے ممبر کے پاس, کہا اے علماء, اے طلباء, عزیز طلباء, میری تو عمر اب ختم ہونے والی ہے, ایک الوداعی پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ خدمت کر رہے ہیں, کوئی تفسیر کی, کوئی حدیث کی, کوئی فقہ کی, کوئی تصوف کی, یہ وہ. سب سے اہم خدمت میرے نزدیک, اشاع صاحب نے فرمایا رحمہ اللہ کہ یہ جو ختم نبوت کا جو ہے, اس وقت قادیانیت بہت زور پر تھا, کہا کہ اگر میں ضامن ہوں کہ جس نے جو ہے یہ فرق باطلہ یہ قادیانیت وغیرہ کے خلاف کام کی, میں ضامن ہوں اللہ جنت دیں گے آپ کو. دیکھیے حضرت بن نوری کے وقت قائد تھے, ہمارے سامنے کا واقعہ ہے 7 ستمبر 1974 میں جب پاکستان کی عدالت نے وہ قانون نافذ کیا. تو دیکھیے اس زمانے میں جہاں بھی میں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں علماء سے, اور آپ بچائے کہ یہ شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہر ایک جگہ پر آپ کو یہ ملے گا. آپ کو پتہ ہے ابھی دربن میں کیا کیا ہوا, کہ ہمارے مولوی لوگ نے کچھ غلطی کی, غلطی مطلب یہ کہ انداز تعبیر صحیح, تو پھر کتنا ہنگامہ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے. تو پھر جب ہم سوچے دین صحیح کو پیش کرنا ہے, ناموس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ناموس اہل البیت, ناموس صحابہ, یہ ہمارا تحفظ کرنا بغیر خوف کے, لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم, یہ ہے. ورنہ جو ہے ہم نے کیا دین کی خدمت کی, یہی تو ہمارے اکابر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے آبا اجداد ہمارا اکابر نے جو جو قربانی کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر, لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. یہ جو سمندر کا جاگ ہے یہ سب علامت باطل کی, لوگ واہ واہ کہے یہ سب باطل ہے. ہم جب کہ دین کو مسخ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, قرآن نے فرمایا تو اکثرین لوگ میں سے ہیں. تو ہم صحیح دین پیش کرے, یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور جو ہے ہم پانی بن جائے صاف شفاف پانی. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ صاف پانی کو ہم پاس پیش کریں گے, پوری دنیا پیاسے ہے, وہ چاہتے کہ صحیح دین سامنے آ جائے, نہ کہ قادیانیت اور احمدیت اور شیعیت اور یہ خرافات جو ہم پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو توفیق.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وبعد, محترم ومعزز محبوب حضرت مفتی صاحب, سینیا علماء کرام, بلاول فرینڈز ان اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We thank and praise Allah Ta'ala for the ni'mah of Iman, Islam, and that Allah Ta'ala has made us in the ummah of His beloved Habib Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And furthermore, Allah Ta'ala has made us of that selected group within the Ummah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the only ones who will attain salvation, Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Sunnah referring to adhering to the Mubarak ways and mannerisms of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al Jama'ah, that living, understanding and practicing Islam as understood, practiced and conveyed by Sahaba radiallahu anhu majma'in. The This name derives its origins from when Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that this ummah will fragment into 73 differing categories as far as belief structure are concerned. All of them, because of deviated beliefs, would be doomed, destined to Jahannam, and only one will attain salvation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was asked, which is that one fortunate group? Ma ana alayhi wa ashabi. The one who adheres to my creed and that of my sahaba radiallahu anhu majma'in, and therefore the name Ahlus Sunnah wal Jama'ah. We know that previous Ambi alayhi wa salatu wa salam would come and make their effort, sterling, perfect efforts. Everyone had fulfilled the responsibility that Allah Ta'ala had placed upon them to the fullest degree. They departed from this dunya, and a few generations down, corruption would set in as far as the understanding is of deen was concerned, corruption in practices, and slowly but surely they would deviate away from deen in its original state, so much so that it would go to the exact opposite paradigm, shirk. Ambi alayhimus salam would come to convey tawheed. Every Nabi had invited towards three things: tawheed, risalah, ma'ad. You know, Surah Yasin is termed as Qalbul Qur'an, the heart of the Qur'an Kareem, and immense virtues and rewards in its recitation, in being a great means of one's needs and objectives being fulfilled. And one of the reasons given for it being called Qalbul Qur'an is because as far as aqaid and beliefs are concerned, every Nabi had invited to exactly the same beliefs that can be summarized in these three: Tawheed, belief with absolute conviction in the oneness of Allah Ta'ala, that He is one all alone, no spouse, no partner, no equal to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Risalat, the messengership, prophethood of every Nabi who had come, to believe in every one of them. And last, ma'ad, belief and preparation for life after death, that we have come here for a short period. It is a testing ground to go on to that which is the real life. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. To prepare and make a concerted effort in the short life Allah Ta'ala has given to us so that we attain the eternal success of the Akhirah. So every Nabi had invited towards these three core beliefs. Yes, in practical injunctions, they were differing in the Sharia's, but the usul and the basis of deen was always the same. So when humanity had deviated away from the teachings of Anbiya alayhi salatu was salam, Allah Ta'ala every now and again would then send another Nabi to rectify the deen, to convey deen in its essential sense. And this golden chain continued until our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And after Rasul sallallahu alayhi wa sallam, there is no other Nabi to come. And therefore this responsibility of the protection of deen in its original state passed on to Sahaba radiallahu anhu majma'in, the vanguard, the first line of defense of Islam, with absolute trustworthiness. Allah Ta'ala had chosen them for great reasons of wisdom, that their hearts were the purest, the cleanest. They will be the best recipients and conveyors of the deen of Nabi sallallahu alayhi wa sallam to the ummah for all times to come. And therefore imperative that we at all times make a concerted effort venerating, giving honor to, esteem every sahabi of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, especially those who are made more the target of criticism. In recent times, Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala anhu is made a specific target of criticism, whereas he was so trustworthy that Nabi sallallahu alayhi wa sallam trusted him to write Quran from Nabi sallallahu alayhi wa sallam. What greater trustworthiness, what greater trust can be placed than being trusted enough to write down the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala? He was one of the scribes of wahi, also writing the letters of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam making for him a beautiful dua: Allahumma allimhu al-kitaba wal-hisab waqihi al-adhab. O Allah, teach him proficiency in the art of writing, in calculations, and O Allah subhanahu wa ta'ala, save him from your adhab. And Islam had made great strides and spread to many, many parts of the world under his leadership. So Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala and every sahabi for that matter, our tongues, our hearts remain absolutely cleansed and pure. Any kind of skewed allegation towards the integrity is the first step of a person being deviated away from deen. May Allah ta'ala protect our tongues and hearts. So sahaba radiallahu anhu majma'in had conveyed, and thereafter the responsibility lies on the shoulders of the ummah, and especially those who have been blessed with the knowledge of deen. Allah subhanahu wa ta'ala has placed this extra responsibility. That is why they are warathatul anbiya, to learn, understand and practice deen as it has been conveyed. And therefore, we know that in our Islamic tradition, we have sanad and chain, that you learn your deen from a reputable ustad, who in turn has learnt it and been trusted enough to be given ijazah in a sanad, and this chain goes up and links, every name can be given from now right up to Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah ta'ala has written that this is among the specialities of this ummah, unique to this ummah, not enjoyed by other ummahs, this authentic conveying of deen known as the sanad, authentic transmission, heart to heart, generation to generation, in an absolutely protected chain. And therefore, when a new ideology is being promoted, unheard of before in the seniors of deen, then already those are warning signs. So to learn, understand, to practice deen exactly as it has come down to us in its pure and authentic state, as Mufti Abdul Qadir has very, very beautifully explained, elaborated the various dangers of fitna, of aqaid that are prevalent in times, and especially modernism, liberalism, Shiism and others as well. There are many, many challenges that would come to holding Islam in its pristine state. But let us remember, our life in this earth is short. We have to go to the qabr. We have to stand up in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So for the purposes of appeasement, we never ever compromise the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. In this verse of the Quran Kareem, Allah Azza wa Jalla speaks about this very fact, that Allah ta'ala has made the inheritors, knowing that there is no other Nabi to come after our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala has made those whom Allah has blessed with the knowledge of the kitab of Allah ta'ala. Allah ta'ala says, we have made the inheritors of our kitab, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, those whom we have chosen and made special from our servants. This ayah, according to most mufassirin, all the three categories mentioned are within the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who have not compromised on the basic aqaid. Yes, in actions there may be weakness. Allah ta'ala says, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. They are those who are oppressive against themselves. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ. They are those who follow the middle path. Maybe some weaknesses, but also an abundance of goodness. And then the greatest of all the categories, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. They are those who supersede and go far ahead, and their lives is filled with goodness and only goodness. Many, many meanings are given to these three categories of those who are the inheritors of the kitab of Allah ta'ala. In general terms, the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, specifically those who have been blessed with the knowledge of the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala. But obviously, on the basic proviso, that the basics, the aqaid, the usul of deen, have not been compromised in any manner whatsoever, not altering the command of Allah subhanahu wa ta'ala in any manner whatsoever. Yes, practical weaknesses there may be. So one is that ظَالِمٌ لِنَفْسِ, the one who is oppressive against oneself. The greatest oppression a person can ever commit is against one's own self, in sin, in haram. Many a times Allah ta'ala terms this as أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. They have oppressed their own selves by being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So that person who has majority of sin in one's life and a little amount of goodness, مُقْتَصِد, those who tread the middle path, some sins but also an abundance of goodness, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, who have totally forsaken haram and sin from their lives and go far ahead. There is an amazing principle in tafsir, Al-Qur'an يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا, that some ayat of Qur'an elaborate other ayat of Qur'an Kareem. Allama Shanqiti rahimahullah has written a tafsir. We know that tafsirs of Qur'an Kareem have been written from various angles. There are those majority elaboration from hadith and narrations from sahaba radiyallahu anhu ajma'in, from tabi'in rahimahumullah ta'ala ajma'in, such as Tafsir ibn Kathir, Madhari, etc., many, many others. There are those that are written specifically from the angle of fiqh and jurisprudence, deriving injunctions. There are those that bring about many, many important points related to tasawwuf, etc., ishari. And then there are a select amount of tafasir that have been written specifically where ayats of Quran elaborate others. Adwa'ul Bayan wa Allama Shanqiti rahimahullah is a beautiful example of such a tafsir. So these three categories, Allah Ta'ala elaborates it at another place in the Qur'an Kareem, 11th Juz, Surah At-Tawbah, the second and third page. One category, ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, Allah Ta'ala speaks about this in other terms, وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. There are those who, because of an excessive amount of sins, are turning towards goodness and hoping in the mercy and forgiveness of Allah Ta'ala. Second category, the middle path, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. There are those who in their lives, there are sins, but also have filled their lives with an abundance of goodness. And third category, and amazingly, who does Allah Ta'ala cite as an example of that category? Once again, the barometer of deen, the barometer of haqq and truth, Sahaba radiallahu anhu ajma'in. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. The earliest entrance into deen, muhajirin and ansar, as well, Allah Ta'ala leaves the door open to us to attach ourselves And that is very, very simple. And you lay tread in the footsteps, follow the way of Sahaba radiallahu anhu majma'in. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ Allah Ta'ala guarantees. Allah Ta'ala is pleased with them. They are pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has already prepared for them. They are abode in Jannah. Allama ibn Kathir rahimahullah ta'ala says under this ayah, regarding the Shia, the Rawafid, who curse and hate and revile Sahaba radiallahu anhu majma'in, that فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ That what link does that group have with Iman, who curse, revile and criticize the very group about whom Allah Ta'ala says رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ So what link and what association do they have with Iman when Allah Ta'ala says He is happy with a group and they consider them the worst of humanity. May Allah Ta'ala guide and protect us. Many other meanings are given. ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ The one who is still involved in sin, مُقْتَصِدْ The one who has done sincere tawbah and repentance, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ Changes one's life for the better forever and ever. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala once on the member says, ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَغْفُورٌ لَهُ Eventually, because the iman is correct, in the ummah of Rasulullah ﷺ will be granted maghfirah. Muqtasid are those who acquire the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَابِقُنَا سَابِقْ And the superseders have gone far ahead to the highest stages in Jannah. Other angles given that those who are ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ would enter Jannah after lengthy hisab. Muqtasid حِسَابًا يَسِيرًا Those who will go through an easy reckoning, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ will enter Jannah without any reckoning whatsoever. Many other meanings are given, but essentially, to fill our lives with as much goodness as possible, protecting our aqaid, the basics of belief, holding steadfastly, adhering to the teachings of those who are our link in the Sanad, our own asatidha ikram, their asatidha, the nearest examples, practical examples, seen by us, our asatidha, rahimahullah ta'ala ajma'in, we hold steadfastly to their teachings, to their mannerisms and to their ways. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Ya marham muradabad ke ek mehman aaye hain Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madani rahmatullah alay ye nawasi ke sahibzade hain aur inke walid sahab mashhoor shahi madrasa ke muhtamim hain وہ کچھ حالات سنا دیں گے مسلمانوں کی تسلی کے لیے ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ہم لوگ سب حضرت کو سننے کے لیے جمع ہوئے لیکن انہوں نے حکم فرمایا تو دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں ایک ایسے ملک سے آتا ہوں جہاں پر مسلمان اس وقت اقلیت میں ہیں اور اگر مولانا ابو الکلام آزاد کا جملہ دہرایا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہیں اگر ملک تقسیم نہ ہوا ہوتا تو شاید جو صورتحال آج ہماری ہے وہ نہ ہوتی لیکن خیر مقدرات تھے ملک تقسیم ہوا مسلمانوں کی طاقت تین حصوں میں تقسیم ہوئی اور ہم اس فکر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی ہندوستان کے اندر اس وقت دو بڑے پائے کے عالم تھے ایک تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اور ایک امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد علیہ الرحمہ ان دونوں نے تقسیم وطن کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ کچھ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں خیر ملک تقسیم ہو گیا ملک کے تقسیم ہو جانے کے بعد اور ملک کے اس تقسیم سے پہلے علماء دیوبند نے جو خدمات انجام دی میں مختصراً ان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثة الانبیاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور تقریباً 40 سے 44 صفحات میں ہے، لیکن وہ 40 صفحات گویا کہ علم کا ایک ذخیرہ ہے اور اصل اور اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، ان 40 صفحات سے سینکڑوں مسائل اور فروعات کا استنباط کیا جا سکتا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ نبوت یہ کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں ہے. یہاں پر علماء بھی ہیں، وہ اس چیز کو ذرا قاعدے سے سمجھیں گے کہ نبوت یہ کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں ہے. ذوی العقول کے کمالات صرف 2 چیزوں میں منحصر ہیں، نمبر 1 کمالات علمی، نمبر 2 کمالات عملی. تو نبوت یہ کمالات علمی میں سے ہے. اس کی دلیل حضرت آگے ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بسا اوقات ظاہراً امت نبی سے اعمال میں آگے نکل جاتی ہے، ظاہراً، حقیقتاً تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ظاہراً امت جو ہے وہ نبی سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ آگے چلی گئی ہے، پر علم میں کبھی امت اپنے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 قسم کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. فرما دیا گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان میں جو پہلی 2 قسم کے لوگ ہیں ان کا کمال کمالات علمی ہے، اور جو آخر کے 2 قسم کے لوگ ہیں ان کا کمال یہ کمال عملی ہے. سب سے پہلے بیان کیا گیا انبیاء کو، انبیاء کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ ان کی حیثیت منبع علم کی ہے، یعنی فاعل کی ہے. اس کے بعد صدیقین کا تذکرہ کیا گیا اس لیے کہ ان کی حیثیت قابل کی ہے، وہ علم کو جمع کرنے والے ہیں. اور صدیق کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کہ نبی کی بات پر بغیر کسی دلیل کے ایمان لے آئے. حضرت ابو بکر کو کیا کہا گیا؟ صدیق. کیوں کہا گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ صاحب میں آسمانوں پر گیا، میں نے جنت دوزخ دیکھی، ایسا ایسا ہوا، فلسطین گیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی اور ایک تہائی حصے میں، رات کے ایک حصے میں واپس آ گیا. تو اہل مکہ نے کہا یہ روزانہ ایک نئی چیز لاتے ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ ابو بکر بھی اس کا انکار کر دیں گے. تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ صاحب کوئی آدمی ایسی ایسی بات بیان کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ کون بیان کرتے ہیں؟ کہا محمد عربی بیان کرتے ہیں. ابو بکر نے کہا اب اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، میرے نبی نے کہا تو وہ حقیقت ہی حقیقت ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت ابو بکر کو کہا گیا صدیق. ایک بات اور یاد آئی، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب و غریب نقطہ ذکر فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ ایک آدمی نے کہا جو ایمان لا چکا تھا خفیہ طور پر کہ صاحب تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں. واقعہ ہوا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ظلم کا، آپ کو مارا گیا، آپ کے گردن میں پٹا ڈال کر کھینچا گیا. تو کسی نے حضرت ابو بکر سے بتایا کہ جاؤ دیکھو آپ کے صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر گئے، ان لوگوں نے حضور کو چھوڑا اور حضرت ابو بکر کے پیچھے لگ گئے. تو تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اتنا ظلم کیا آپ کے اوپر کہ چہرے میں آپ کی آنکھ نہیں پہچانی جا رہی. تو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی اب آیت نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ تعبیر بدل دیتا اور یہ تعبیر استعمال کرتا کہ وقال رجل مؤمن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلن ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. بنو اسرائیل کا آدمی ایمان چھپا رہا تھا، پر امت محمدیہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایمان ظاہر کر رہا تھا. تو تعبیر کو بدل دیا جاتا. تو علماء کی حیثیت امت میں اصل و اصول کی ہے، لیکن قرآن پڑھیں گے تو ایک چیز اور ظاہر ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ہمیں صالح نہیں بلکہ مصلح بننا چاہیے. دنیا مصلح سے عداوت کرتی ہے, صالح سے نہیں کرتی ہے. اللہ کے رسول بھی صالح تھے نبوت سے پہلے, ان کو کہا گیا صدیق امین کہا گیا, لیکن جب اللہ نے آپ کو نبوت دی اور آپ مصلح بنے, داعی بنے, تو قوم وہی قوم جو کل تک آپ کو صدیق اور امین کہا کرتی تھی آج آپ کے قتل کے در پہ ہو گئی. اس لیے قرآن نے تعبیر بدلی اور کہا کہ مصلح کی ضرورت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ مصلح واحد احب الى اللہ من الف صالح, کہ مصلح ایک ہزار صالح پر بھاری ہے. اس لیے ہم لوگوں کو مصلح بننا چاہیے. دوسری بات, علماء دیوبند, ہم سب علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا یہ مدرسہ دار العلوم زکریہ شیخ زکریہ کے نام سے ہے, وہ صفحہ اول کے علماء میں ہیں. کسی بھی قوم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی فکر کو درست کیا جاتا ہے. عملی انقلاب سے پہلے دنیا میں فکری انقلاب لایا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بدر کے میدان میں پہنچے, صرف دو گھوڑے تھے, حضرت زبیر کے پاس تھا, حضرت مقداد کے پاس تھا, اس کے علاوہ کوئی گھوڑا ہی نہیں تھا, اونٹ بھی محدود تھے, سامان ایک طرف ایک ہزار کا لشکر تھا. جس دن جنگ چھڑنی تھی نبی کریم علیہ السلام نے فجر کے بعد صحابہ کو جمع کیا اور ان کی فکری تربیت فرمائی, ایک تقریر کی جس سے ان کے اندر جوش بھر دیا اور ان کی فکر کی ایسی اصلاح فرمائی کہ جب آپ نے دعا کی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ چھوڑیے, اب اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا کر کے رہے گا. اس فکری انقلاب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 313 ایک ہزار کو انہوں نے میدان سے بھگا دیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. تو فکری انقلاب بہت ضروری. حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے. علماء دیوبند کی فکر کی بنیاد تو اوپر کے لوگوں نے ڈالی تھی, لیکن اس کی تبلیغ اور تشریح کا کام جو ہے وہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے کیا. آج دنیا میں جتنی بھی تحریکات ہیں, مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کو قائم کر گئے, وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے سوجھ بوجھ لے کر پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی دیوبند نے مولانا الیاس کو اس لائق بنایا کہ وہ قوم میں جا کر دین کی خدمت کریں. مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے, جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, جنہوں نے بر صغیر میں جہاد کی بنیادوں کو مضبوط کیا, وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے. علامہ انور شاہ کشمیری کہاں سے پیدا ہوئے؟ دارالعلوم. خود شیخ الہند کہاں سے پیدا ہوئے؟ دارالعلوم سے پیدا ہوئے. تو اصل امت کی بنیاد یہ مدارس اسلامیہ ہے, انہی سے انقلاب آتا ہے, انہی سے نکلنے والے افراد دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. اور ایک فکر تھی, جب خلافت عثمانیہ کا مسئلہ تھا, آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ترکی ٹارگیٹ پر ہے, حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کھڑے ہو گئے. مولانا مدنی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہے, آپ کہاں پر خلافت عثمانیہ کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں, خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. لیکن وہ مرد مجاہد نہیں مانا, کھڑا ہوا, چندہ کرایا دیوبند کے قریب سے, اپنی ساری تنخواہ, مدرسوں کی تنخواہ, حتیٰ کہ ششماہی میں طلبہ کو جو انعام ملا تھا وہ بھی دے دیا. اور اس وقت 125,000 روپیہ چندہ کر کے شیخ الہند نے وہ چندہ بھیجا ترکی خلافت عثمانیہ کے تحفظ اور بقا کے لیے. اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ پیراہن جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جس کپڑے میں رکھا ہوا تھا وہ کپڑا عطا کیا, جو آج بھی دارالعلوم دیوبند کے پاس ہے. تو دارالعلوم دیوبند کسی تعلیمی ادارے کا نام نہیں ہے, بلکہ ایک فکر کا نام ہے. فکر کا کیا مطلب؟ کہ جس میدان میں مسلمانوں کو ضرورت ہے دارالعلوم نے ایسے افراد پیدا کیے, جس جگہ بھی مسلمانوں کو ضرورت ہوئی دارالعلوم نے حسب ضرورت اسی طریقے کے, ختم نبوت کا مسئلہ آیا, ایسے ایسے لوگ دارالعلوم نے پیدا کیے کہ ایک آدمی کو جیل میں بند کر دیا گیا اسی قادیانیت سے لڑنے کی وجہ سے, اس کے پاس لیٹر پہنچا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. کہنے لگا اب میں ضمانت نہیں لوں گا. ضمانت اگر وہ ایک لیٹر لکھے تو کورٹ چھٹی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے باپ کے جنازے میں شریک ہو جائے. پھر اس کے پاس خط آیا کہ تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا، کہا ضمانت نہیں لوں گا. پھر خط آیا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ اب تو چلے جاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ بیٹے کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، اور رسول اللہ کے ناموس کے لیے جنگ کرنا یہ فرض عین ہے، میں ضمانت نہیں لوں گا، پیرول پر رہا نہیں ہوں گا. خاندانوں کے جنازے اٹھ گئے. یہ فکر علماء دیوبند سے، یہ فکر نکلی، یہ افراد دیوبند سے تیار ہوئے جنہوں نے ساری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا. اور میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پچھلے دو سو سالہ تاریخ میں ما انا علیہ واصحابی کے اصل مزداق علماء دیوبند ہیں. اس لیے اس فکر کو لینا ہے، بس وہ فکر ہو کہ جہاں ضرورت ہو میدان میں آ جائیں. جب وہ فکر مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں انقلاب آئے گا. ابھی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم فکر سے نہ، ہم جانتے ہی نہیں شیخ الاسلام کون ہے، ہم جانتے نہیں عبیداللہ سندھی کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں حفظ الرحمان سواروی کون ہے. ایک اور واقعہ سنا کر بات ختم کروں. ہمارے ہاں حضرت رائے پوری علیہ الرحمہ، حضرت ان سے واقف ہوں گے، بہت بڑے کبار علماء میں سے تھے. وہ ہمارے شہر سے قریب ہے، شہر بریلی، وہاں آئے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ صاحب حضرت مجاہد ملت کو معلوم ہوا کہ مولانا رائے پوری آئے ہوئے ہیں. تو مجاہد ملت پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، تو حضرت مجاہد ملت ان سے ملنے کے لیے چلے گئے. جب ملنے کے لیے معلوم ہوا رائے پوری، حضرت رائے پوری علیہ الرحمہ کو، کہ مجاہد ملت آئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا استقبال کیا اور اپنی جگہ لا کر ان کو بٹھا دیا. بات چیت ہوئی. جب وہ چلے گئے تو حضرت رائے پوری کے مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک سیاسی مولوی ہے، آپ نے اس کی اتنی قدر کیوں کی؟ تو شیخ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس کی زندگی کا ایک عمل میری 70 سالہ زندگی کی عبادت پر بھاری ہے. چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدر کی بھی ہے، احد کی بھی ہے، خندق کی بھی ہے، حنین کی بھی ہے، صلح حدیبیہ کی بھی ہے، تو اصل علماء دیوبند کی فکر ہے. آج وہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ مشاغل میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ فکر، اب جیسے حضرت کی حیثیت مصلح کی، ان کی ذات سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہی فکر تھی حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی. اس فکر کو جاننا ضروری ہے. فکر کا حاصل یہ تھا احقاق حق اور ابطال باطل. کسی بھی پلیٹ فارم پر جانا پڑے، ہمیں حق کو قائم کرنا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے ہمیں باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کی نفی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ ملیشیا کے ہمارے مہمان آئے ہیں اور رائے بڑھ سے فارغ ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ اصلاحی باتیں فرمائیں گے. تشریف لائیے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور. محترم مفتی صاحب دامت برکاتہ، سارے اساتذہ کرام، سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم شکر گزار ہیں سارے دار العلوم زکریا کے. اساتذہ کرام کے شکر گزار ہیں،
اور دارالعلوم زکریا کے مینجمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں ہماری خوب مہمان نوازی کی. یہاں پر ایک تو بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر, پہلی باری ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر, میں اور میرا والد صاحب, میرے دو بھائی پڑھتے ہیں یہاں پر. چونکہ میں مدرسے کبھی پڑھا ہوں اور یونیورسٹی کبھی پڑھا ہوں, تو یہاں آ کر دیکھا یہ ایسا جامعہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے. اور یونیورسٹی, بڑے بڑے یونیورسٹی کا زیارت ہوئی, تو یہ ملیشیا کے بڑے بڑے یونیورسٹی سے بھی بہت اچھا مدرسہ ہے. جو جامعہ اسلامی العالمیہ ہے ملیشیا میں, وہاں بھی میں نے تعلیم حاصل کی. تو میرے اعتبار سے دارالعلوم زکریا کا جو نظام ہے اور مینجمنٹ ہے اور جو پڑھائی ہے, وہ وہاں سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے, سو گنا اچھا. تو ہم بہت خوشی ہوئی ہمارا یہاں آنا. تو میں کچھ بیان تو نہیں کروں گا, یہاں مفتی صاحب ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں, ملیشیا کے کچھ حوال بیان کروں گا. الحمدللہ جب میں چھوٹا تھا تب تو ہمارے لیے مدرسہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا ملیشیا میں. ایک شہر میں ایک مدرسہ ہو جائے تو بہت بڑی بات تھی, مگر الحمدللہ آج کا یہ حال ہے کہ ہر قریہ میں, ہر محلہ میں ایک مدرسہ ہے. 200 سے زائد مدارس ہیں ملیشیا میں, بڑے بڑے مدارس, اور ہمارے خود ملیشیا کے مرکز میں بہت بڑا مدرسہ ہے. 20,000 سے زیادہ مساجد ہیں ملیشیا میں, 20,000 سے زیادہ مساجد ہیں ملیشیا میں. اور الحمدللہ 20 مراکز ہیں, تبلیغ کے مراکز ہیں ملیشیا میں. اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا احسان ہے. ملیشیا کے ایسا ملک ہے جہاں پر اب رات کے 2-3 بجے اکیلا پیدل گھوم سکتے ہیں باہر. اللہ نے امن دے رکھا ملیشیا میں. ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت, ان کی مثالیں دی جاتی تھی ان کے ادب کی, ان کی اخلاق کی. تو اب بھی الحمدللہ ہے, مگر آہستہ آہستہ لبرلزم سیکولرزم کے آنے سے وہ بدلاؤ آ رہا ہے, مگر پھر بھی محنت, دعوت تبلیغ کے محنت سے وہ, اور مدارس کے علماء جو فارغین ہیں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں, اور ہر مساجد میں تدریس ہوتی ہے, تعلیم ہوتی, اخلاق کے بارے میں بہت بات کی جاتی. تو کوششیں جاری ہیں کہ یہ بگڑے نہ. جو ملیشیا کے جو باشندے ہیں جو بہت مشہور تھی اخلاق میں, اور یہ لوگ ایک عرب کی جماعت آئی تھی دبئی کی, تو کہہ رہے تھے کہ ہم بہت بور ہو رہے ہیں یہاں پر. تو ہم نے پوچھا کیوں, کہتا یہاں تو آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی مساجد میں, کوئی نہ کوئی چلاتا نہ کوئی آواز بلند کرتا, تو بہت خاموشی سے بیٹھتے ہیں. تو الحمدللہ, اور یہاں آ کر بھی بہت خوشی ہوئی یہاں کے. یہاں زیادہ تو ہمارا گھومنا پھرنا نہیں ہوا, مگر الحمدللہ بہت اچھا ملک ہے اور بہت خوشی ہوئی. اس کے علاوہ ملیشیا کے جو لوگ ہیں وہ دین کی طرف بہت مانوس ہیں, ہر کوئی دین کی بات سننے کے لیے تیار ہے. اور جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں الحمدللہ برقرار ہیں اپنی ایمان پر. جب سے ملیشیا بنا اب تک بہت کم ارتداد ہے, مگر مطلب مرتد بہت کم ہوئے ہیں, جو ملے کے ملیشن خود جو ملے لوگ ہیں وہاں پر. اور اس کے علاوہ دعوت تبلیغ کا بہت کام ہے ملیشیا میں الحمدللہ, جس کی وجہ سے میں بھی, مجھے بھی پڑھنے کے اللہ نے توفیق دی. اللہ میرے والد صاحب اور میرے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے میرے اوپر بہت محنت کی, تو میں آج کچھ بنا ہوں, کچھ بگڑنے سے بچا ہوں, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اللہ یہ محنت, مدارس کی محنت اور دعوت تبلیغ کی محنت کو ہمیشہ قائم اور حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اس سے استفادہ ملے مسلسل. تو ایک اور بار میں پھر شکر گزار ہوں مفتی صاحب کے اور آپ سب کے. سب ہمارے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور اسی محنت میں لگا رکھے. جزاکم اللہ خیر.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. میں مختصر بات کرتا ہوں. مجھ سے پہلے مفتی عبدالقادر صاحب نے اس ملک میں اسلام کے پھیلنے اور مسلمانوں کو بنیادی عقائد قرآن کریم کے سمجھانے کے بارے میں بات فرمائی اور اس قوم کے جو محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں ان کے لئے دعاؤں کا اہتمام اور ان کے کارناموں کو بیان کرنے کے بارے میں بات فرمائی. اس کے بعد حضرت مولانا برہان صاحب نے دین کی خدمت کے بارے میں اور حق کو حق بات کہنے کے بارے میں بات فرمائی اور اس کے بعد ہم مہمان گرامی مولانا کعب صاحب نے ہندوستان میں جو دین خدمت شروع ہوئی دین خدمت کو رونق بخشی گئی جلا بخشی گئی اس کا ذکر فرمایا اور ہمارے اکابر کی خدمات کو بیان فرمایا. یقینی بات ہے کہ ہم ہر دعا میں اور ہمیں ہر دعا میں اپنے اکابر کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی برکات کو ان کی فیض کو ان کی علم و عمل کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے. انہی کی برکت ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں دار العلوم زکریہ اردو دار العلوم آزاد ویلور جتنی بھی مدارس ہیں سب ان کا فیض ہے اور اس کے بعد ملیشیا کے مہمان نے وہاں کے مختصر حالات آپ کو سنائے ملیشیا کے اور یہ بھی سنایا کہ کچھ مدت پہلے وہاں کچھ نہیں تھا لیکن علماء کرام کی محنت کے نتیجے میں جماعت تبلیغ جماعت کے محنتوں کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو بدل دیا اور مراد آباد کے مہمان نے جو بات فرمائی بہت اہم بات ہے. فکر دیوبند اس لیے کہ آدمی کا ذہن بدل جائے آدمی کا ذہن محنت کرنے والا اکابر کی طریقے پر بن جائے پھر جہاں جائے گا جس جگہ جائے گا جس وقت چلے گا وہ اسی فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا گویا کہ یہ اس کا حال بن جائے گا اور ہر وقت اسی فکر میں لگا رہے گا کہ اکابر کی طریقے کو زندہ کروں دین کو زندہ کروں. مولانا عمر پالم پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے ان سے سنا ہے کہ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی جوتے کی کمپنی کا کسی جوتی کی فیکٹری کا منیجر یا ایجنٹ ہو وہ جس کمپنی یا جس فیکٹری کا منیجر ہے یا ایجنٹ ہے وہ جس مجلس میں جاتا ہے شادی میں جاتا ہے غمی میں جاتا ہے دیہات میں جاتا ہے شہروں میں جاتا ہے ایئرپورٹ پر جاتا ہے اسٹیشن پر جاتا ہے کھیل کے میدان میں جاتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی فیکٹری کو اور اپنی کمپنی کو کیسی ترقی دوں کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کھلاڑی کس طرح جوتا پہنتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح بنا دیں. شادی میں جاتا ہے, شادی میں کس قسم کا جوتا لوگ پہنتے ہیں. عورتوں میں اس کی بیوی جاتی ہے تو بیوی سے کہتا ہے تم جا کر دیکھو عورتیں کس طرح جوتا پہنتے ہیں تاکہ اسی نہج اور اسی طریقے پر ہم جوتا بنا دیں. اسی کو کہتے ہیں فکر. ان اللہ لا يغير ما بانفسهم حتى ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے. حتى يغيروا ما بانفسهم, اس آیت کریمہ کی تین چار معنی ہیں, تین چار مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے حتى يغيروا ما بانفسهم, جو ان کے دلوں کی فکر ہے وہ بدل جائے. جب ان کا ذہن ان کا قلب بدل جائے پھر کام آسان ہو جاتا ہے, ذہن بن جاتا ہے. تو جو پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا تعلق, محرم کا مہینہ, اس کا تعلق صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی تھی, اور جن ظالموں نے بلایا تھا انہی ظالموں نے ان کو شہید کیا, جس پر بہت سارے حوالے ہیں سنیوں کی کتابوں کے, شیعوں کی کتابوں کے. ان کی شہادت بہت افسوس اور غم کی بات اور امت کو بہت نقصان پہنچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے. لیکن اس مہینے میں ایک اور بہت بڑی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر تھے اور بہت مرتبہ قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے موافق نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر قرآن کریم کے عاشق تھے, ہمیں بھی قرآن کریم کا عاشق بننا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح میں قرآن کریم کے سنانے کا اور ایک ہی جگہ تراویح سنانے کا, سب کو ایک جماعت میں جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ قرآن کریم کے حفظ کو اور قرآن کریم کی تلاوت کو رواج ملے, ترویج ہو جائے. مکاتب کو قائم فرمایا, مکاتب مدارس میں پڑھانے والوں کے لیے تنخواہیں مقرر کی تاکہ قرآن کریم کی خدمت اچھی طرح ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں مقام ابراہیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہاں نماز پڑھی جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کتنی اچھی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے مطابق قرآن نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ, وہاں نماز پڑھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ, ازواج متطہرات کا پردہ ہونا چاہیے, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, مسلمان بھی ہے بعض منافق بھی ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بری لوگ بھی ہوتے ہیں, منافق خراب لوگ ہیں. انہی کے مطابق اللہ تعالی نے پردی کی آیات کو نازل فرمایا کہ آپ ازواج متطہرات اور دوسری خواتین مستورات کے پاس نہ جائیں, جب ان سے کسی چیز کو مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے مانگے کسی سی بات کرنی ہو فلا یخضعن بالقول بات میں نرمی پیدا نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا جنازہ نہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ منافق کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے مطابق آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ نہ ان کا جنازہ پڑھائے نہ ان کی قبر پر قیام کریں. ایک منافق آیا, اس نے یہودی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا تھا. یہودی نے کہا ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے. ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق فیصلہ کرتے ہیں اور یہودی حق پر تھا اس مسئلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. منافق نے کہا ابھی ہمیں حضرت عمر کے پاس جانا چاہیے, اس لیے کہ منافق کو معلوم تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے خلاف بہت سخت ہیں, تو ان کے پاس جانا چاہیے. حضرت عمر کے پاس جب گئے, حضرت عمر کو قصہ سنایا. یہودی نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے, انہوں نے فیصلہ فرمایا لیکن یہ راضی نہیں ہوا, کہنے لگے کہ حضرت عمر کے پاس جانا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا, منافق سے پوچھا بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں اسی طرح ہے. تو حضرت عمر گھر گئے اور تلوار لائی اور اس کی گردن کاٹی. فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ لاتا ہے تو عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے. منافقین اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے موافق آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے حکم کو دل اور جان سے تسلیم نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور دفن کیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں حضرت عثمان, حضرت علی, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, جو عشرہ مبشرہ میں سے 6,000 ہیں, ان کو لے لیا کہ یہ خلیفہ کو منتخب کریں گے. اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور ممکن ہے کہ مدینہ میں ہو. بعض کہتے ہیں باہر گئے تھے لیکن ممکن ہے کہ مدینہ منورہ میں ہو. ان کو اس شورا اور کمیٹی میں شامل نہیں کیا اس وجہ سے کہ وہ عشر مبشرہ میں سے تھے, لیکن حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی بھی تھے اور حضرت عمر کی بہن ان کے نکاح میں اور سعید ابن زید کی بہن حضرت عمر کے نکاح میں. ان رشتوں کی وجہ سے ان کو نہیں رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو مقرر کیا. یہ چھ حضرات جب بیٹھ گئے ایک مکان میں ایک جگہ میں اور پہرہ مقرر کیا چوکیداروں کو مقرر کیا تاکہ وہ چوکیداری کرے مشورہ یہ ہوا کہ چھ کے جگہ تین ہو جائے تین آدمی اپنے اختیارات تین کو دے دے چنانچہ حضرت عثمان حضرت علی عبد الرحمن ابن عوف ان تینوں کو باقی تین حضرات نے اختیار دے دیا لم يبق الا ثلاث عیون تین عین رہ گئے تین آنکھیں عین رہ گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا اگر آپ مجھے اختیار دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا میں محنت اور کوشش کر کے جو بہتر ہو جو قوم کے لیے اچھا ہو ان کو خلیفہ بناؤں گا چنانچہ حضرت عثمان اور حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اختیار دیا حضرت عبد الرحمن نے سب سے مشورہ لیا مدینہ منورہ میں سب گھروں میں گئے باہر سے آنے والے مسافروں سے مشورہ کیا یہاں تک کہ مستورات کی رائے بھی لی یہاں تک کہ کھیلنے والے بچوں کی رائے لی وہ فرماتے ہیں سب نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کے برابر کوئی بھی نہیں اور یہ حدیث کی روشنی میں بھی اسی طرح ہے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب دیکھا ایک آدمی نے خواب دیکھا اس آدمی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترازو ہے اس کے ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق دوسرے میں حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے حضرت عمر پر پھر ان کو اتارا گیا تو حضرت عمر ایک پلڑے میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے حضرت عثمان کے مقابلے میں پھر ترازو اٹھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا پریشان اور مغموم ہو گئے پریشان اور مغموم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ترازو اور انصاف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اٹھیں گے تو اس کے بعد گڑبڑ پیدا ہوگی چنانچہ سب کو معلوم ہے قتل و قتال کا سلسلہ جاری ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی مہینے میں ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں شہادت سے پہلے جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے آپ کو بھوکا رکھا لوگوں نے آپ کو پیاسا رکھا یہ پانی پی لیجئے کھڑکی میں سے پانی دیا خواب میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پی لیا سیر ہو گئے اور فرمایا کہ آپ کل ہمارے ساتھ افطار کریں گے جمعہ کا دن تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے کبھی عمر میں شلوار نہیں پہنی تھی اس دن شلوار پہنی اس لیے کہ شلوار
مضبوط ہوتی ہے اس کا کھلنا مشکل ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شلوار پہنی, روزے سے تھے اور روزے کی حالت میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے, اسی پر قطرے گرے اور ظالم آئے ظالموں نے شہید کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا تھا لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان ابن عفان. ہر نبی کے کا ایک ساتھی ہے اور میرا ساتھی جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے, مجھ کو بتایا کہ تم جو دروازہ ہے اس کی چوکیداری کرو اور جو آنے والا ہے وہ مجھے بتایا کرو. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے تھے, اتنے میں ابو بکر صدیق آئے, اجازت مانگی. ابو موسیٰ اشعری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا, دریافت کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے ابو بکر صدیق کو کہ آ جائے اور ان کو جنت کی خوشخبری دے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ابو موسیٰ اشعری نے پھر دریافت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے اور جنت کی خوشخبری دے. وہ بھی آ گئے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میرا ایک بھائی ہے ابو رحم, کاش وہ آ جائے, ان کو بھی جنت کی خوشخبری مل جائے. لیکن تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے. میں نے دریافت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دے. على بلوى تصيبه, ان کو ان کی اوپر ایک مصیبت آئے گی, اس مصیبت کے ساتھ ان کو خوشخبری دے دے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ان کے سامنے تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ آنے والا ہے عن قریب, اس فتنے میں یہ شخص جنہوں نے چہرہ چھپایا ہے, جنہوں نے سر پر چادر ڈالی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت حیا والے تھے, جنہوں نے سر چھپایا ہے, یہ رجل مقنع, یہ ہدایت پر اور حق پر ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آدمی ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ آدمی ہے ہدایت پر ہوں گے, جن کو شہید کیا جائے گا اور یہ ہدایت پر ہوں گے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہدایت پر ہوئی, اور جو ان کے مخالفین تھے, قاتلین تھے, مصر سے آئے تھے, کوفہ سے آئے تھے, یمن سے عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی تھا, منافق بن گیا, اوپر سے مسلمان ہوا, غافقی کنانہ ابن بشر اور یہ جو دوسرے لوگ تھے, یہ سب منافقین اور خراب لوگ تھے. اور اصل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کے پھیلنے پر حسد کی وجہ سے, کیونکہ اسلام آذربائیجان اور کہاں کہاں پھیل رہا تھا اور ان منافقین منافقوں کی رائے اور خیال یہ تھا کہ حضرت عمر جیسے مضبوط آدمی چلے گئے اب اسلام کی ترقی ختم ہو گئی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید ترقی دی اسلام کو یہ بات ان سے ہضم نہیں ہو سکی اس وجہ سے وہ مخالف بن گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے پھیلنے پر حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بے حساب اور بے شمار خدمات ہیں بیر رومہ جو ایک کنواں تھا جس سے سب لوگ پانی لے جاتے تھے یہودی کے قبضے میں تھا یہودی کی ملکیت میں تھا مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی وہ دروازہ بند کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا آدھی کو خریدا آدھا یہودی نے رکھا اپنی تجارت کے لیے لیکن جب دیکھا کہ میری تجارت نہیں چلتی اس لیے کہ جو آدھا میں نے بیچ دیا ہے تو اس دن مسلمان پانی بھرتے ہیں تو اس نے پھر پورا بیچ دیا اور اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بند کر دیا گیا تھا مسجد نبوی کے ساتھ ایک مربت تھا یعنی اونٹوں کی بٹھانی کی جگہ اور اسی طرح یہ جو ہے کھجوروں کے صاف کرنے کی جگہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو 35,000 درہم میں خریدی 35,000 درہم میں خریدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ اس کو مسجد میں شامل کر دیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو مسجد کے لئے وقف فرمایا غزوہ تبوک میں ایک مرتبہ اعلان ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چندے کا اعلان ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ دے دیئے پھر اعلان ہوا 100 اونٹ پھر اعلان ہوا 300 اونٹ حضرت نے دے دیئے 1,000 درہم اور دینار دے دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندی کی رقم کو اپنے ہاتھوں میں پلٹتے رہتے تھے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں اور فرماتے رہے حضرت عثمان کی اوپر کوئی تکلیف اور ضرر نہیں آج کے بعد اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا ان خراب لوگوں میں سے فسادی لوگوں میں سے حضرت ابن عمر سے کہنے لگا میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں حضرت عثمان احد میں فرار کیے ہوئے تھے یا نہیں میدان جنگ سے چلے گئے تھے یا نہیں ابن عمر نے فرمایا جی ٹھیک ہے پھر کہا بدر میں غیر حاضر تھے یا نہیں فرمایا جی کیا بیعت رضوان میں حدیبیہ میں جو بیعت رضوان میں غیر حاضر تھے یا حاضر غیر حاضر تھے وہ آدمی خوش ہوا ابن عمر نے فرمایا جواب سنو احد میں وہ ادھر ادھر دوسرے صحابہ جیسے چلے گئے تھے وہ بھی ادھر گئے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا قرآن کریم میں آیا ہے جب سب کو معاف کیا وہ بھی معاف ہو گئے بدر میں غیر حاضر تھے بدر میں وہ شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اپنی بیوی کی خدمت کیلئے تیمارداری کیلئے اور بیماری میں نگرانی کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منور میں ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر میں شریک ہونے والوں کی طرح حصہ دیا اور وہ مجاہدین کے اندر محسوب ہو گئے اور جو آپ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موجود نہیں تھے تو یہ تو ان کا کمال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات چیت کے لئے منتخب کیا تاکہ اہل مکہ سے بات چیت کرے اس لئے کہ اہل مکہ کسی اور سے بات چیت کرنے کے لئے بظاہر تیار نہیں تھے اور جب ان کی موت کی خبر پہنچی کہ خبر پھیلی کہ وہ وفات پا شہید ہو گئے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دایاں ہاتھ عثمان کا قرار دیا بایاں ہاتھ اپنا قرار دیا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں گئے تھے حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ تین باتیں ہیں ان کے جوابات کو یاد کر کے یہاں سے جاؤ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں ایک مبارک صحابی تھے ذو النورین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو روشنی کی طرح دوسری صاحبزادی جو روشنی کی طرح ہے دو صاحبزادیاں ان کی نکاح میں تھی ایک دوسرے کے بعد اور ایک روایت میں آتا ہے اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی ان کی نکاح میں دے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری متعدد اور بہت ساری بیٹیاں ہوتی ایک دوسرے کے بعد میں حضرت عثمان کی نکاح میں دے دیتا تو اسی مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے 12 سال انہوں نے بہترین طریقے پر خلافت کی اسلام کو پھیلایا پھر یہ منافقین اور مفسدین نے ادھر ادھر کے غلط الزامات لگائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیلئے راستہ ہموار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے کچھ اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال رہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 سال کچھ مہینے اوپر پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے اس کے بعد سب نے بالاتفاق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے سب مسلمانوں نے حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور سب مسلمان ان پر متفق ہو گئے اور پھر خلافت کا اور غزوات کا اور فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو انہی کی ذریعے سے ترقی دی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے کارناموں کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین حضرت نے جو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں ان میں سے ہم پڑھتے ہیں تو مختصر میں پڑھتا ہوں حزب اعظم پڑھنے کا طریقہ اور اس کی اجازت عنایت فرمائے نیز اصلاح انقلاب امت کا مطالعہ میری لئے مناسب ہے یا نہیں جواب حزب اعظم کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرے ہر ہفتے میں ختم ہو جایا کرے گی اصلاح انقلاب امت کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا دوسرا سوال قرآن کریم کی تلاوت اور دعا میں دل نہیں لگتا رہنمائی فرمائیں قرآن جواب قرآن کریم کی تلاوت اس تصور سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں جیسے بچہ اپنے استاذ کو سبق سنایا کرتا ہے اور استاذ کا رعب اس پر باقی رہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو سنانی کی نیت سے پڑھیں کأنک تراہ اور یاد رکھیں الدعاء مخ العبادة دعاء عبادت کا مغز ہے ذکر ہو تلاوت ہو نماز ہو سب کی انتہا اور مخ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی شفقتوں اور مہربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کر لیا کرے کہ وہی قبول کرنے والا ہے وہی ہر بگڑی کو بنانے والا ہے اس نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم جس پر دعا کا دروازہ کھل جائے اس پر بے شمار رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس کی دعائیں سات آسمانوں سے اوپر جاتی ہیں اس کا ایک نمونہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی دعا کو دیکھا ہے ان کے بعد بھی حسب حیثیت ان کے لوگوں میں یہ موجود ہے کس طرح عاجزی سے اور اخلاص سے اور توجہ سے وہ حضرات دعا فرماتے تھے وصلی اللہ علی محمد و آلہ
انشاءاللہ next week مجلس will take place at Sabri Masjid in Lens انشاءاللہ the مجلس will take place after Ishraq at about 7 quarter past 7
half past 6
انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلو و لکا الشکر کلو وصلی علی نبینا محمد ما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك
واجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخف الاشياء عندنا. اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين.
Those brothers who didn't have breakfast, we come upstairs.